السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت نیت کی تجدید کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمیں اپنا شکر گزار، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا اور اپنا فرما بردار بنا لے، ہمیں اپنے سامنے عاجزی کرنے والا اور رجوع کرنے والا بنا لے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، زندگی کے ہر معاملے میں ہماری صحیح رہنمائی فرما دے، ہماری زبان کو درست کر دے اور ہمارے دل کے میل کچیل کو بھی دور فرما دے. آج ہم سورۃ الزمر کی آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے:
أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
تو کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، بس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. یعنی جب کسی انسان پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے، نور ایمان سینے میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر نیکی کے کاموں کی طرف لپکتا ہے، خیر اور بھلائی کو قبول کرتا ہے، وہ اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، دنیا کی مصیبتیں اور تکلیفیں اس پہ ہلکی ہو جاتی ہیں، اس کے اخلاق اور آداب بہترین ہو جاتے ہیں، رب کے ہر فیصلے پر وہ خوش رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا رب اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ حق پر مبنی ہوتا ہے. اسے امید ہوتی ہے کہ رب اس کی ان مشکلات پر اس کو جزائے خیر عطا کرے گا، بہترین بدلہ عطا کرے گا، اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا. ایسے شخص کے دل میں پھر کوئی شک نہیں باقی رہتا، وہ شکوک و شبہات سے والا ہو جاتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو دل کی خوشی سے قبول کرتا ہے، ہر آنے والی سچویشن کو خوشی اور خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے. اور اس شرح صدر کا سب سے بڑا سبب توحید ہے. جتنی توحید مضبوط ہوگی اتنا ہی شرح صدر زیادہ ہوگا. شرک سے، گمراہی سے سینہ تنگ ہوتا ہے اور ایمان کے نور سے سینہ کھل جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے. اور نور سے مراد ایمانی فراست ہوتی ہے، سمجھ بوجھ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے. اور جب دل میں نور آ جاتا ہے تو انسان حقائق کو دیکھنے والا بن جاتا ہے، حقیقت کو سمجھنے والا بن جاتا ہے، اس کو حکمت عطا ہوتی ہے. اس کے برعکس جب دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی یاد میں دل نہیں لگتا، خشوع کم ہو جاتا ہے. اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، ایسی کتاب جس کی آیات باہم ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی جانے والی ہیں، جس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. تو قرآن احسن الحدیث ہے، یعنی جتنی بھی خبریں ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، ان سب سے بہترین ہے یہ. اور اس میں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، نفع مند علم ہے. اور کتاباً متشابہ، اس سے مراد وہ تکرار ہے جو قرآن میں پائی جاتی ہے اور اس کی حکمت ہے. اور مومن کا جسم کب لرستا ہے؟ جب وہ اللہ کے کلام کو محسوس کرتا ہے. اور پہلے جلد کا ذکر کیا گیا، پھر دل کا. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم. کیونکہ انسان جب کسی چیز کو محسوس کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر اس کی سکن کے اوپر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر تک وہ چیز چلی جاتی ہے. تو دنیا میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جن کے دل اللہ کے ڈر سے خالی ہوتے ہیں، خواہ وہ زبان سے اللہ کا نام لیتے بھی ہوں. دوسرے وہ لوگ جن کے دل میں حرام حلال کا لحاظ ہوتا ہے اور خوف خدا بھی کچھ ہوتا ہے لیکن مکمل نہیں ہوتا. عام طور پر وہ نارمل انسان ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ کچھ اور ہی بن جاتے ہیں. کبھی کسی کی محبت کا لحاظ، کبھی کسی کے خلاف نفرت کا جذبہ، کبھی اپنی عزت کا سوال ان پہ غالب آ جاتا ہے اور خوف خدا نیچے دب جاتا ہے. اور تیسرا انسان وہ ہوتا ہے جو پورے حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کو پہچاننے کے ساتھ خود اپنے آپ کو بھی پہچان چکا ہوتا ہے، اور غیر معمولی حالات، اور اس سے مراد یعنی کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مرضی کے خلاف بات ہو جائے، تو ایسے میں بھی وہ حق کو دیکھ لیتا ہے اور کسی کی نفرت یا کسی کی محبت اس کو غلط فیصلے پر مجبور نہیں کرتی. وہ اپنی خامیوں کو جان کر اپنی مسلسل اصلاح کرتا رہتا ہے. کیا بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے بچنا چاہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اس سے محفوظ رہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا، چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے ہو. انسان دنیا میں بھی سب سے زیادہ اپنے چہرے کو بچانے کی فکر کرتا ہے، یعنی باقی اعضاء کی نسبت، اور قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن انسان قیامت کے دن پھر عذاب سے بچ نہیں سکے گا. دنیا میں تو چہرے کی طرف آنے والی چیزوں کو انسان روک لیتا ہے، بچا لیتا ہے، اپنے ہاتھ سامنے کر لیتا ہے، چھپ جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہ ہوگا. ان سے پہلے کہ لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا تو ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے. تو اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیا اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش یہ جانتے ہوتے. اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ قرآن جو عربی میں ہے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ وہ بچ جائیں. یعنی قرآن کے معنی کو سمجھنا تقویٰ میں مددگار ہوتا ہے، اور تقویٰ پر ہی ساری کامیابی کا انحصار ہے. اللہ نے مثال بیان کی ایک ایسے شخص کی جس میں باہم جھگڑنے والے کئی شریک ہیں، اور ایک دوسرا شخص ہے جو ایک ہی شخص کا غلام ہے. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. تو یہاں مشرق اور موحد کی مثال بیان کی گئی کہ ایک شخص کئی معبودوں کی عبادت کرتا ہے اور دوسرا صرف ایک رب کی، تو یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. بے شک آپ مرنے والے ہیں اور بے شک یہ سب بھی مرنے والے ہیں. یعنی انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے، یعنی اپنے اپنے بارے میں.
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل.
پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچائی کو جھٹلا دے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو؟ کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اللہ پر افترا باندھنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، مثلاً کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا یا یا کہنا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یا اس کی بیوی ہے یا اس کے شان کے منافی کوئی بات کہنا جو اس کو زیبا نہیں، تو یہ بھی جھوٹ گڑنا ہے. اسی طرح نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا اور شریعت میں وہ باتیں داخل کرنا جو اس میں ہیں ہی نہیں، تو یہ ساری باتیں اللہ پر جھوٹ باندھنے کے زمرے میں آتی ہیں. اور سچ سے مراد وہ واقعہ جو حقیقت کے مطابق ہو، اور یہاں اس سے مراد اللہ کی توحید، آخرت اور رسالت وغیرہ ہے. جس شخص کے پاس حق ہی نہ پہنچے اس کے پاس تو کوئی عذر ہو سکتا ہے، لیکن جس کے پاس حق آ جائے اور اس پر توجہ کیے بغیر، سوچے سمجھے بغیر اسے جھٹلا دے، تو پھر ایسا شخص جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم ہے. اور وہ جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں. یعنی سچ بات کرنا، سچ بولنا، سچ بات پیش کرنا، پھر اس کی تصدیق کرنا، یہ سب پسندیدہ ہے اور تقوی کے لیے ضروری ہے. یعنی سچائی کو پیش بھی کرے اور سچائی کی تصدیق بھی کرے تو انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے. یعنی سچ بولنا اور ہر حال میں سچ پر قائم رہنا تقوی کی علامت ہے. اپنے ساتھ بھی سچا ہونا، دوسروں کے ساتھ بھی سچا ہونا، اور اللہ کے ساتھ بھی سچا ہونا. اور یہ سب دراصل اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے. نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے، محسنین. موت کے ساتھ ہی انسان اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہیں سے اس پر نعمتوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے اور رب اس سے خوش ہو جاتا ہے. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے جو کسی کو مرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے، تاکہ اللہ ان کے برے اعمال کو ان سے دور کر دے اور ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں انہیں بہترین اجر عطا کرے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی ان کے گناہ معاف کر کے، ان کو مٹا کر ان کی نیکیوں کے مطابق انہیں جزا دے. یعنی متقین سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے اگر کچھ گناہ ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. یعنی متقین کے ساتھ عدل سے زیادہ فضل کا معاملہ ہوتا ہے. اگر آپ کے دل میں یہ چاہت ہے نا کہ آپ اپنے رب کو راضی کر لیں، لیکن انسان ہے نا، کمزور ہے اور غلطیاں ہوں گی، تو بھی رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اس کا فضل ہے اللہ کریم کا. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یعنی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو اللہ اپنے لیے کافی نہیں لگتا. نعوذ باللہ، اللہ میں کوئی کمی لگتی ہے، لہٰذا وہ دوسروں سے پوری کرنا چاہتے ہیں. اور انبیاء کا مقصد کیا رہا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ کے علاوہ سب سے بے نیاز کر دیں، اور لوگ اللہ کے کافی ہونے کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، وہ کسی اور سے ڈرتا نہیں، کسی اور سے امیدیں وابستہ نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ساری مصیبتیں دور بھی اللہ نے کرنی ہے، اور ساری رحمت بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے گی. اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے سے اللہ کی کفایت حاصل نہیں ہوتی. لہذا ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق درست کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور مخلوقات کے معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا. جو اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ اسے ہر ایک سے بے نیاز کر دیتا ہے. تو بندگی کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے لیے کافی نہ سمجھیں. خیر کو پہنچانے میں، شر کو دور کرنے میں بھی صرف وہی کافی ہے. اور جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں پہ توکل کرے گا، اللہ اسے ذلیل اور محروم کرے گا. اور یہ کفایت جو ہے، یہ عبودیت کے مطابق ہوگی. جتنی زیادہ آپ کی اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈنسی بڑھے گی، اطاعت بڑھے گی، اسی درجے کی آپ کو کفایت نصیب ہوگی. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کریں. جب آپ اللہ کو پہچان لیں گے نا، تو بس اس کو کافی سمجھیں گے، پھر غیر اللہ کی طرف نظر بھی نہیں جائے گی، کیونکہ غیر اللہ میں تو وہ صفات ہیں ہی نہیں. اور جسے وہ ہدایت دے تو اسے کوئی بھٹکانے والا نہیں. کیا اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا نہیں؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہہ دیجئے، کیا بھلا تم نے غور کیا کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، تو کیا وہ سب اس کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ میرے ساتھ کسی مہربانی کا ارادہ کرے، تو کیا یہ سب اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے، مجھے اللہ ہی کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. تو گویا نفع و نقصان اور رحمتوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اور ہمیں اللہ پہ ایسا بھروسہ کرنا چاہیے جس میں کوئی شک ہی نہ رہے، پورا یقین ہو. اسی سے پھر اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. تو انسان اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے توکل اختیار کرے، اللہ پر بھروسہ کرے. آپ کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، پس ہم قریب تم جان لوگے کہ حق پر کون ہے، انجام کس کا بہتر ہے، کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے. بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جو ہدایت اختیار کرے تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرے تو بے شک اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ ہرگز ان پر ذمہ دار نہیں ہیں. یعنی ہر شخص اپنے نفع نقصان کا خود فیصلہ کرے. تو مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے نیک عمل کا اسی کو فائدہ پہنچے گا، اس لیے وہ اس میں بھرپور کوشش کرتا ہے. اور ویسے بھی انسان جو بھی خیر کا کام کرتا ہے وہ دراصل اسی کو فائدہ پہنچاتا ہے. فمن ابصر فلنفسه من اهتدى فانما يهتدي لنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. تو یہ ساری کوالٹیز اگر انسان کے اندر ہے تو خود انسان ہی فائدے میں ہے.